ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دفتر سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تسبیح کے گیت گایا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنات انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انجنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وصحابہ وبارکہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ السلام و تسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ السلام و تسلیم ان کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی جب عرض کر اپنے اپنی کئی نفرت کو امام الہدا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کر اپنے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے قلب اثر میں نازل فرمایا، اور اسی کتاب حمید کی دوسری سورت سورہ بقرہ کے ایک اہم مضمون کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کرسچینٹی یا عیسائیت کے حوالے سے بہت سی باتیں میں آپ حضرات کے گوشے گزار کر چکا ہوں. آج میں آپ حضرات کے سامنے بنیادی طور پہ دو باتوں پہ بحث کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات وہ بات ہے جس کے اوپر عیسائیت کا عقیدہ کھڑا ہے، یعنی عقیدہ تسلیس یا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ربوبیت کا عقیدہ یا ان کی الوہیت کا عقیدہ، اور دوسری بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی اور ان کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بائبل کے اندر جو پیشین گوئیاں موجود ہیں، اگرچہ گردش دورہ نے، اگرچہ ان کے علماء نے، ان کے ربیوں نے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے، ان کے پادریوں نے اپنی کتابوں کے اندر بہت سی تحریفات کی اور بہت سی ایسی باتوں کو مٹا دیا جو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں تھی، لیکن آج بھی تحریف کے باوجود، تبدیلی کے باوجود، تغیر کے باوجود انجیل اور بائبل کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بھی موجود ہیں، ان کی نشانیاں بھی موجود ہیں. تو انہی دونوں موضوعات کے حوالے سے آج میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو عیسائی رب العالمین بھی مانتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات گرامی بھی مانتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے انجیل ہی کے حوالے سے دو سیاسی باتوں کو رکھنا چاہوں گا جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ نہ رب تھے نہ الہ تھے بلکہ الہ العالمین کی پوجا کرنے والے، اس کی پرستش کرنے والے، اس کی ذات کے سامنے جھکنے والے، اس کی بارگاہ میں آ کے گڑگڑانے والے، اس کے ولی اور اس کے نبی تھے. تو پہلی بات جس کا اظہار میں متعدد مرتبہ آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حوالے سے ہے کہ اس کال جو عیسائیوں نے کھڑا کیا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دن باپ پیدا ہوئے، چنانچہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ان کا کوئی باپ موجود نہیں تھا، اس لیے نعوذ باللہ من ذلک وہود رب العالمین ہے۔ تو اس دلیل کے رد پر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی بہت سی باتیں تو پہلے بھی رکھ چکا ہوں، جن میں سے سدے سر اس بات یہ تھی ان ماسل عیسیٰ عند اللہ کا ماسل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، جو مالک کائنات آدم کو بن مار بن باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، وہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بن باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ لیکن اصل بات جو بائبل کے حوالے سے یا انجیل کے حوالے سے قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں یہ اناجیل اربعہ لکھی گئیں، ان میں سے پہلی انجیل کو دیکھیے جہاں سے اہد نامہ جدید شروع ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئے گی، مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نجرہ نسب، گویا کہ عیسائی اس بات کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ نسلی اعتبار سے داؤد کے بیٹے ہیں، وہ نسلی اعتبار سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ جب انہوں نے خود یہ بات کہی مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نجرہ نسب، تو گویا کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ رب کے بیٹے نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، داؤد کے بیٹے ہیں، اور انسان کا بیٹا وہ انسان ہوتا ہے، نبی کا بیٹا ہو، ولی کا بیٹا ہو، شہید کا بیٹا ہو، صدیق کا بیٹا ہو، بڑے سے بڑے صالح انسان کا بیٹا ہو، کتنا بھی بڑا ولی اللہ بن جائے، لیکن وہ اپنی انسانیت کے منصب سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے، مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جناب مریم کنواری تھی، ان کی شادی نہ ہوئی تھی، وہ مسجد کے اندر ہیکل کے اندر یا عبادت گاہ کے اندر مالک کائنات کی عبادت کے اندر مشغول تھی، جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبیل لے کے آئے، ان کے پاس سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بشارت لے کے آئے، لیکن یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ عیسائی یہ بات کہتے ہیں، ان کے لٹریچر کو اٹھا کے دیکھیے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، جناب مریم شادی شدہ بھی، ان کا نکاح یوسف نجار کے ساتھ ہو چکا تھا، اور علاقے کے رہنے والے، کریا کے رہنے والے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوسف نجار کا بیٹا سمجھتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، بائبل کے اندر جو سجرہ نسب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہے، وہ جناب مریم کے حوالے سے نہیں بلکہ یوسف نجار کے حوالے سے ہے۔ دونوں سے جو نسب لکھنے والے عیسائی بائبل نویسوں نے اس بات کو لکھا، عیسیٰ جس کا باپ یوسف نجار تھا، عیسیٰ جو یوسف نجار کے گھر پیدا ہوا، ذرا اس بات کے اوپر غور کیجیے، مسلمان تو یہ بات کہتے ہیں عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، عیسیٰ عمر ربی سے پیدا ہوئے، عیسیٰ مالک کائنات کے موجود میں پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حکم سے پیدا ہوئے، لیکن عیسائی وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ عیسیٰ اس حالت میں پیدا ہوئے، مریم یوسف نجار کے نکاح میں آ چکی تھی، عیسیٰ ایسے عالم میں پیدا ہوئے، کہ لوگ ان کو یوسف نجار کا بیٹا کہتے تھے، عیسیٰ ایسے عالم میں پیدا ہوئے کہ دریا کے اندر مشہور تھا، عیسیٰ یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ مسلمانوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ عقیدہ رکھا جو عیسائیوں کا بھی عقیدہ نہیں۔ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوسف نجار کے بیٹے کے طور پہ ذکر بھی کرتے ہیں، جناب داؤد کا بیٹا بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی مانتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہوگی، بائبل کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی اپنا ذکر دیا ابن آدم کے حوالے سے کیا، وہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہے آدم کا بیٹا ابن آدم، ابن آدم یہ کام کرے گا، آدم کا بیٹا وہاں جائے گا، آدم کے بیٹے کی توہین کی جائے گی، آدم کا بیٹا صبر بجائے گا، آدم کا بیٹا کھانا کھائے گا۔ اور بائبل کے اندر آدم کے بیٹے کے حوالے سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 60 مقولے موجود ہیں، 60 جملے موجود ہیں۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود بار بار اپنے آپ کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کہتے ہیں تو عیسائیوں کو اس بات کی کیا تکلیف ہے؟ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین کہتے ہیں، الہ العالمین کہتے ہیں۔ ان کے پاس اس عمر کی کوئی دلیل موجود نہیں، ان کے پاس اس کہنے کی کوئی ایسی بات موجود نہیں جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات کہی، یہ قومی بھی کتاب من قبل ہارا او اسارا بن من علم ان کنتم صادقین۔ جب لوگ کسی بات کا دعویٰ کرتے ہیں، جب لوگ کسی بات کے اوپر چین دیتے ہیں تو ان کے پاس یا تو کوئی مضبوط دلیل ہونی چاہیے یا مالک کائنات کی وحی ہونی چاہیے۔ اور ان کو کہو ہاتم برہانتم ان کنتم صادقین، آؤ اگر تمہارے پاس اپنے کہے کی کوئی دلیل موجود ہے اس دلیل کو لے کے آؤ، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، ویسے ہی تم الجھتے ہو، ویسے ہی لڑتے ہو، بغیر دلیل کے بحث مباحثہ کرتے ہو، تو پھر ان کو یہ بات کہو ہم تمہارے ساتھ بحث نہیں کرتے، ہم تمہارے ساتھ تجھے سمجھتے نہیں، ہم تمہارے ساتھ تمہارے سامنے اپنے دلائل نہیں رکھتے، بلکہ ہم تم کو کیا کہتے ہیں؟ تعالوا نبو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ الکاذبین۔ اللہ کہتا ہے پھر ان کا علاج مناورہ نہیں، پھر ان کا علاج بحث و مباحثہ نہیں، پھر ان کا علاج صرف اور صرف مباہلے کی تلوار ہے۔ ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، اپنی بیویوں کو لے کے آئیں، اپنی جانوں کو لے کے آئیں، اور پھر اس بات کا اعلان کیا جائے ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ الکاذبین، ہم تمہارے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں اور اللہ کی لعنت اس شخص کے اوپر جھوٹا ہے۔ تو عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے اس بات کا اعتراف کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے جو شجرہ نسب نقل کیا اس میں شجرہ نسب کو جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا۔ اس کے بعد جو دوسری بات جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ربوبیت کی نفی کرتی ہے، وہ دوسری بات یہ ہے جب جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد انہوں نے دیگر شیرہار بچوں کی طرح اپنے ماں کے پاس سے اپنی خوراک کو حاصل کیا۔ اگر اس بات کا گمان کر لیا جائے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ وہ رب تھے، ذرا غور کیجیے، رب اپنی پرورش کے لیے، اپنی غذا کے لیے، اپنی خوراک کے لیے، اپنی حاجات کے لیے کس کا محتاج ہے؟ ایک عورت کا محتاج ہے۔ اور اسی وجہ سے مالک کائنات نے یہ بات کہی مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وَاؤ عیسیٰ کو رب کہنے والے ذرا ان کو بلاؤ ان سے پوچھو کیا عیسیٰ کھانا کھاتا تھا کہ نہیں کھاتا تھا کیا عیسیٰ کو بھوک لگتی تھی کہ نہیں لگتی تھی اگر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگتی تھی تو جو اس بات کو سمجھ لو عیسیٰ رب العالمین نہیں ہو سکتا اس لیے کہ رب کھاتا نہیں بلکہ رب کھلاتا ہے اور آپ کو یہ بات جان کے حیرت ہوگی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ جوان ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بائبل کے اندر یہ بات منقول ہے وہ انجیل کے انقلاب کے پاس جاتے ہیں ذرا اس نقطے کو اس واقعے کو بصیرت کی آنکھوں کو کھول کے سننا ذرا توجہ کے ساتھ سننا وہ انجیل کے دراز کے پاس جاتے ہیں جب قریب پہنچتے ہیں دراز کے اندر کسی انجیل کو نہیں پاتے اس کے بعد جب انجیل سے حالی دراز کو انجیل سے حالی پاتے ہیں اس کو بدعا دیتے ہیں دراز ساری عمر تیرے اوپر کسی قسم کا پھل نہ ہوئے تو انجیل کے اندر یہ انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے انجیل کا درد وہیں پر خشک ہو کے جل جاتا ہے اب ذرا غور کیجئے جس شخص کو آپ رب کہہ رہے ہیں اس کو اس بات کا علم نہیں انجیل کے درد کے اوپر انجیل لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی اگر اس کو اس بات کا علم ہوتا انجیل کے درد کے اوپر انجیل موجود نہیں اگر وہ رب ہوتے کبھی انجیل کے درخت کے قریب جانا دوبارہ نہیں کرتے لیکن انجیل کے درخت کے قریب گئے انجیل کو ڈھونڈا جب انجیل کو نہ پایا انجیل کے درخت کو بدلا دی یہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہوئی جناب عیسیٰ کو دوسروں کے حالات کو بڑی دور کی بات ہے غیب کے حالات کو بڑی دور کی بات ہے چند دور کے فاصلے کے اوپر جو درخت موجود ہے جو انجیل کا درخت ہے اس کے بارے میں اس بات کا علم نہیں کہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہے اور مالک کائنات اس کے علم کا عالم کیا ہے وہ تھے بحر الظلمات مچھلی کے پیٹ کے اندر قید جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی فریاد کو بھی سنتا ہے اور اس مالک کے علم کا عالم کیا ہے وہ اگلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے پچھلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے اور اس مالک کے علم کا عالم کیا ہے اندھیرے پتھر کے اوپر رینگنے والی سیاہ چوڑی جب وہ قدم اٹھاتی ہے مالک کائنات اس کے قدموں کی چاپ کو سنتے ہیں اور مالک نے اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی ہوا عالم لکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم وہ تم کو اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے اور تم کو اس وقت سے جانتا ہے جب تمہارے حمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو رب کہنے والے ذرا اس بات کا جواب دے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام انجیل کے درخت کے اوپر لگی ہوئی انجیل کی کیفیت پر نہیں جانتے وہ انسانوں کی مشکلات کو کیسے جانیں گے انسانوں کی حاجات کو کیسے جانیں گے جو اپنی رضا کو نہیں جانتا وہ زمین کائنات کو رزق کیسے پہنچائے گا جس کو اپنی ضرورت کی جگہ کا پتہ نہیں وہ لوگوں کی ضروریات کو کیسے پورا کرے گا اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حوالے سے انجیل کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پھانسی میں لٹکایا جانا تھا یا ان کو گرفتار کیا جانا تھا تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس رات جب مالک کائنات ان کو اس بات کی وحی کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو گرفتار ہونے والا ہے جبل بیتون پہ جاتے ہیں ذرا بات کو غور سے سنیے لوکا کی انجیل کی روایت ہے جبل بیتون پہ جاتے ہیں روتے ہیں بے چین ہیں گڑگڑاتے ہیں مالک کائنات سے سوال کرتے ہیں اللہ مجھے بچا لے دل پھر بھی نہیں ٹھہرتا مالک کائنات آسمان سے ایک کھڑکی کو کھولتے ہیں
اس کھڑکی میں سے ایک فرشتہ نکلتا ہے، جناب سیدنا عیسیٰ کو یہ بات کہتا ہے، عیسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، عیسیٰ ہم کو کھانے کی ضرورت نہیں، مالک تمہارا ساتھ دے گا، لیکن پھر بھی کیا تسلیت ہوتی ہے، فرشتے کے ڈارس بنانے کے باوجود جناب عیسیٰ کی گھبراہٹ میں کمی نہیں ہوتی، اپنے شاگردوں کے پاس آتے ہیں، اپنے حواریوں کے پاس آتے ہیں، ان کو سویا ہوا پاتے ہیں، ان کو جگاتے ہیں، کہتے ہیں میرے حواریوں تم سو رہے ہیں، تمہیں یہ پتہ نہیں میری کیا کیفیت ہے، ذرا اس بات کے اوپر غور کیجیے، اگر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان میں ربوبیت کا کوئی وصف موجود ہو تو ان کو سہارا دینے کے لیے کسی فرشتے کی ضرورت نہ تھی، کیا فرشتہ کبھی اپنے رب کو بھی سہارا دے سکتا ہے، کیا فرشتہ کبھی اپنے مالک کو بھی سہارا دے سکتا ہے، اور فرشتہ کس کو سہارا دیتا ہے، ان اللہ لینا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ الذی کنتم توعدون، جو لوگ ایمان لے کے آئے، جنہوں نے ایمان کے اوپر استقامت کو اختیار کیا، جو ایمان کے لیے مشکلات کو برداشت کرتے رہے، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، مالک کائنات ان کو فرشتوں کا نبوت فرماتے ہیں، فرشتے ان کو کیا بات کہتے ہیں، اے ایمان والو ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں، مالک کائنات نے تمہارے لیے جنتوں کا تیار کر دیا ہے، فرشتہ تو مومنین کے سہاروں کے لیے آتا ہے، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ماننے والے یہ بات کہتے ہیں کہ فرشتہ ان کی ڈھارس بناتا رہا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہا، جہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جمی عیسائیت کو اس بات کا چیلنج ہے، حوالہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، کیا جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نے زیتون کے اوپر بقول لوکا فرشتہ ان کی ڈھارس نہیں بتاتا رہا، اگر فرشتہ نے ان کی ڈھارس بنائی تو جناب مسیح رب کے بندے ہیں، رب کے رسول ہیں، مگر ان میں کوئی ربوبیت کا اثر موجود نہیں، اور آئیے اس سے بھی آگے بھی ایک بات دیکھتے ہیں، کوئی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت گوشت کے پتلے تھے، اس لیے موت کے خوف کی وجہ سے ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا، لیکن جہاں تک تعلق ہے علم کا، ہمارا یہ عقیدہ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر آنے والے دن کو بھی جانتے ہیں اور ان کو ہر گھڑی ہر ساتھ کا پتا ہے، زمانے میں کوئی گھڑی ایسی نہیں، کوئی صبح ایسی نہیں، کوئی شام ایسی نہیں جس کے بارے میں مالک کائنات نہیں جانتے، لیکن مرتض کیا بات کہتا ہے، کہتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں گفتگو کی، اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنے لگے، اس قیامت کی گھڑیوں کو نہ تو عیسیٰ جانتا ہے نہ مالک کائنات کے مکرم ملائکہ جانتے ہیں، قیامت کی اس گھڑی کو اگر کوئی جانتا ہے صرف رب العالمین جانتا ہے، عیسیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی، قیامت کی گھڑیوں کا علم نہ تو عیسیٰ کو ہے، نہ جبریل کو ہے، نہ میکائیل کو ہے، صرف اور صرف مالک کائنات کی ذات کو ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس عقیدے کا اظہار کیا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتلا دیجیے، لا یجلی ہا وقت ہا اللہ ہوں، اور سن لو قیامت کبھی ایسا نہیں ہوگا جب دودھ پلانے والی دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، قیامت کا دن وہ دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنیہ، جس دن شوہر بیوی کو چھوڑ کے بھاگے گا، جس دن ماں بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گی، لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، جس دن ہر آدمی اپنے اپنے چکر میں ہوگا، جس دن کا عالم یہ ہوگا، وہ ترنا سے سکارا، تم یہ بات محسوس کرو گے، لوگ حالت نشے کے اندر ہیں، وہ ماں ہوں بھی سکارا، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، ولا کنہ عذاب اللہ شدید، لیکن اس دن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا، وہ دن وہ ہوگا جس دن سورج گھنا جائے گا، وہ دن وہ ہوگا جس دن تارے جھڑ جائیں گے، وہ دن وہ ہوگا جس دن پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس دن کی کیفیت کا پتا ہے، اس دن کی حقیقت کا پتا ہے، لیکن اس گھڑی کے بارے میں لا یجلی ہا لوقتی ہا الا ہو، اس گھڑی کو مالک کائنات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بقول مرقس بقول بائبل اس گھڑی کو نہیں جانتے اور صرف مالک کائنات اس گھڑی کو جانتے ہیں، تو عیسائیوں کو اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا، جناب عیسیٰ نہ تو الہ ہے، نہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا تو عبداللہ ہے، یا رسول اللہ ہے، یا کلمۃ اللہ ہے، یا روح اللہ ہے، اور ان میں ربوبیت کا کوئی بھی اثر موجود نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی، جب سولی کے اوپر لٹکانے کا وقت آتا ہے تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چیخ مار کے یہ بات کہتے ہیں، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، تو نے مجھے سولی کے اوپر چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا، اے میرے خدا، تو نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ اب ذرا غور کیجئے، اس مکالمے کی رابطہ کے اندر اتریے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے الہ، تو نے مجھ کو تنہا چھوڑ دیا، مانا کیا ہے، الہ اوپر ہے، عیسیٰ فاعل ہے، الہ اوپر ہے، عیسیٰ عبد ہے، اوپر معبود ہے، نیچے پکارنے والا ہے، اوپر الہ ہے، نیچے رسول اللہ ہے، اوپر موت کے اوپر غالب آنے والا ہے، نیچے مٹ جانے والا ہے، اوپر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، نچلے کو فنا ہے، اوپر والا محتاج کل ہے، نیچے والا مجبور ہے، اوپر والے کی مرضی چلتی ہے، نیچے والے کی مرضی نہیں چلتی، اوپر والا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، نیچے والے کی مرضی پوری نہیں ہوتی، اوپر والا چاہے اپنی بات کو پورا کرے نیچے والا اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اوپر والا چاہے اپنے وعدے سے منرب ہو جائے نیچے والا اس کو جھکا نہیں سکتا۔ مانا کیا ہے، ایک ذات نیچے ہے، ایک اوپر ہے، ایک مجبور ہے، ایک محتاج ہے، ایک سائل ہے، ایک داتا ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک فانی ہے، ایک باقی ہے، ایک ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، ایک پیدا ہوا، ایک مر جانے والا۔ جب یہ ساری کی ساری باتیں طے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ربوبیت کو تم کس منہ سے اعلان کرتے ہو؟ اور پھر اس سے بھی آگے کی بات دیکھیے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اے میرے خدا، تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا، بلکہ یہ بات بھی کہی گئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی کے اوپر لٹکا دیا گیا، اور پھانسی کے اوپر ہی نہیں لٹکایا گیا بلکہ پھانسی کے اوپر لٹکانے سے پہلے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے اوپر تھوکا گیا، ان کی توہین کی گئی، ان کو مارا گیا۔ اب مجھے ذرا ایک بات بتلائیے، اس چیز کو آپ خالق سمجھتے ہیں، جس کو آپ خالق اور مالک سمجھتے ہیں، جس کو آپ رب اور مددگار سمجھتے ہیں، جس کو آپ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے زمین کا آئینہ جمع ہو جائے اس میں غالب نہیں آ سکتی، زمین کا آئینہ جمع ہو جائے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کا آئینہ جمع ہو جائے اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ کہ جناب صدیق اکبر نے، جناب فاروق اعظم نے، اور جناب جنورین نے حق کے خلافت کو جناب حیدر کرار سے غصب کر لیا تھا۔ ذرا وہ کیجئے، سلسلے سارے کے سارے وہی ہیں جب مالک کائنات کو حاجت روا نہیں مانا جاتا، جب کسی اور کو اس کے ساتھ شریک بنانا چاہتا ہے، چاہے وہ جناب عیسیٰ کی ذات ہو، چاہے جناب محمد کریم کی ذات ہو، جناب حیدر کرار کی ذات ہو، سب کے عقیدے کے اندر ایک خاص قسم کی بےوقوفی ہوتی ہے، سب کے عقیدے کے اندر ایک خاص قسم کی ٹھوکر ہوتی ہے، وہ مشکلات کو نہیں دیکھتے، وہ محتاجیوں کو نہیں دیکھتے، وہ محرومیوں کو نہیں دیکھتے، وہ مسائل کو نہیں دیکھتے جو انبیاء کی زندگی میں آتی ہیں، جو ان کی ساری زندگی کے اندر جو نشیب و فرحان آتے ہیں ان کے اوپر غور نہیں کرتے۔ کوئی بات کو بغیر کسی دلیل کے بات بنا کے نور میں نور اللہ کہنا شروع کر دیا، میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اگلے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کا ذکر ہے بائبل کے اندر. آپ مجھے ایک بات بتلائیے, بیٹے کی آرزو کس کو نہیں ہوتی؟ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے شادی کے بعد اولاد نبینا اس کے گھر کے اندر ہو. لوگ سمجھتے ہیں جائیداد کا وارث بھی پیدا ہوگا, خاندان کا نام بھی چلے گا. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک کائنات نے بعض روایات کے مطابق 3 اور بعض روایات کے مطابق 4 بیٹے عطا فرمائے. جناب قاسم بھی پیدا ہوئے, جناب طیب بھی پیدا ہوئے, جناب طاہر بھی پیدا ہوئے, جناب ابراہیم بھی پیدا ہوئے. اور ابراہیم جب پیدا ہوئے آقا نے ان کے چہرے کو دیکھا, بہت پیارے لگے. جب ان کے اوپر پیار آیا تو امام الموحدین کے نام نامی کے اوپر ان کا نام جناب ابراہیم رکھا. اب ابراہیم میرے آقا کے دل کی دھڑکن بھی ہے, ان کے جگر کا ٹکڑا بھی ہے, ان کی نگاہوں کا نور بھی ہے. اور آقا کون ہے؟ امام کائنات ہے, خاتم الرسل ہے. وہ ابراہیم حضرت آقا کے آنگن کے اندر بڑھاپے کا آپ کا سہارا بن کے جب وہ پھول کھلتا ہے, آقا کو جب ان کے اوپر پیار آتا ہے, وہ لوگوں سے گزارتا ہے, 18 مہینے کا ہوتا ہے, موت اس کے اوپر وارد ہوتی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں, آقا الفاظ کہتے ہیں انا بی فراقی کا یا ابراہیم المحزون, ابراہیم تیری جدائی نے ہم کو غمزدہ کر دیا ہے. لیکن ہوتا وہی ہے جو مالک چاہتا ہے, جو اس کا نبی چاہے وہ نہیں ہوتا, جو مالک کائنات چاہے وہ ہوتا ہے. اور مالک کائنات نے اسی کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ آسمان کی بلندیوں سے یہ بات کہی, ولیوں کے گھر بچے ہو سکتے ہیں, شہیدوں کے گھر بیٹے ہو سکتے ہیں, صلحاء کے گھر بیٹے ہو سکتے ہیں, صدیقین کے گھر بیٹے ہو سکتے ہیں, لیکن عرض کرب اپنی تقدیر کی بات کرتا ہے, اپنی تدبیر کی بات کرتا ہے, اپنے غلبہ کلی کی بات کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. وہ سن لو, تیرے سر کے اوپر تاج ختم نبوت بھی ہوگا, تو ساقی عہدے کوثر بھی ہوگا, تو شافع عہدے محشر بھی ہوگا, تیرے مقدر میں مقام محمود بھی آئے گا, تو شفیع المدنین بھی ہوگا, تو مدثر و مدمن بھی ہوگا, یاسین و طه بھی ہوگا, حاتم المعصومین بھی ہوگا. لیکن پیارے حبیب, سب چیزوں کے ہونے کے باوجود تیرے مقدر کے اندر بیٹا موجود نہیں. ہوتا وہ ہے جو مالک کائنات چاہتے ہیں. اور انجیل کے اندر بھی اس حقیقت کو بارہا مرتبہ بیان کیا گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مرضی اللہ کی مرضی کے اوپر غالب نہیں آئی, بلکہ اللہ کی مرضی جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے اوپر غالب آتی رہی. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کی ربوبیت کی نبی کے حوالے سے ایک چھوٹے سے واقعے کو بیان کر کے اس سے آگے چلا جاتا ہوں. جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے سے بچے تھے, بائبل کیا بات لکھتی ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش کے لیے مالک کائنات نے ابلیس کو بھیجا. ابلیس جناب عیسیٰ کو رلاتا رہا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحان ہوتے رہے, لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابلیس کے جھانسے میں نہیں آئے, ابلیس کے اوپر غالب آئے. ذرا مجھے ایمانداری سے یہ بات بتلائیے, کیا کبھی الہ العالمین کی آزمائش ابلیس کر سکتا ہے؟ کیا رب العالمین کو شیطان آزما سکتا ہے؟ کیا رب کائنات کی آزمائش کے لیے ابلیس کو بھیجا جا سکتا ہے؟ کیا شیطانی اثرات مالک کائنات سے مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیا شیطان مالک کائنات سے غلبہ پا سکتا ہے؟ جہاں یہ بات ثابت ہوئی جب شیطان کے ذریعے, جب ابلیس کے وسوسوں کے ذریعے جناب عیسیٰ کو آزمایا گیا, جب ان کو ٹیسٹ کیا گیا, جب اپنی مراحل کے ذریعے ابلیس اور ان کے نفس کی آپس میں کشمکش کی گئی, عیسیٰ علیہ السلام والسلام نے اس پہ غلبہ پایا, تو وہ اللہ نہیں تھے بلکہ عبداللہ تھے, رسول اللہ تھے. یہ ساری کی ساری باتیں بائبل کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود وہی بات جو مالک کائنات نے کہی, سمن اور انا یو فکون, اور پھر بھی یہ ظالم جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے. جب کوئی شخص جھوٹ بولنے سے تو اتر آئے اور دن کو رات کہنے لگے اور رات کو دن کہنے لگے, آپ اسے باہر لے کے جا کے کہیں وہ سورج نکلا ہوا ہے, ظالم یہ رات نہیں. وہ کہے چاہے سورج نکلا ہوا ہو میرے لیے یہ رات ہے. کہا ظالم اندھیرا کہا ہے, چاہے اندھیرا نہ ہو میرے لیے یہ رات ہے. ظالم ستارے کہاں ہیں؟ سارے ستارے موجود نہ ہو میرے لیے یہ رات ہے. تو آپ نشست سے کیا بات کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو یہی بات کہہ سکتے ہیں تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتئل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین. اب مناظرے کے دروازے بند ہو چکے ہیں، مباحثے کا دور شروع ہو چکا ہے. آؤ اگر تم اپنے موقف کے پر سچے ہو، جاؤ اپنے قبیلے والوں کو لے کے آؤ. اور آج تک نجران کا عیسائی عہد جس طرح سیدنا آقا کے مقابلے میں نہیں آ سکا، آج یہ چیلنج ہے جمی کائنات کے پابند جمع ہو جائیں، جمی کائنات کے بشپ جمع ہو جائیں، کائنات کا سب سے بڑا پوپ جمع ہو جائے. اس لیے اتنا سے اتنا مسلمان کے مقابلے میں واحد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس عقیدہ توحید موجود ہے. تم شرک کے لمبردار ہو، شرک کے لمبردار کبھی عقیدہ توحید کے ماننے والوں کے پروار نہیں آ سکتے. لیکن اگر عقیدہ توحید کا دعوے دار بھی حضرت آقا کو نور من نور اللہ کہتا ہو، جناب علی ہے حیدر کردار کو حاجت روا کہتا ہو، مشکل کشا کہتا ہو، مصیبتوں کو ٹالنے والا کہتا ہو، کتاب تقدیر کو لکھنے والا کہتا ہو، تو اس کے عقیدے کے اندر، عیسائیوں کے عقیدے کے اندر ذرا برابر بھی فرق موجود نہیں. یہاں تک تو بات تھی جو رد عقیدہ رسیز کے حوالے سے تھی. اس سے اگلی بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام نامی کے حوالے سے جو بائبل کے اندر پیشین گوئیاں موجود ہیں، میں ان کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ رب العزت نے صرف ایک ایسی کتاب کو نازل کیا جس کی حفاظت مالک کائنات کے ذمے تھی. نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، اس کی آیات کی حفاظت ہمارے ذمے، اس کے نقطوں کی حفاظت ہمارے ذمے، اس کے حروف کی حفاظت ہمارے ذمے، اس کے معنی کی حفاظت ہمارے ذمے، اس کی تفسیر کی حفاظت ہمارے ذمے. جمی کائنات جمع ہو جائے، اس کا ایک لفظ کو بدلنا بڑی دور کی بات ہے، اس کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکتی، اور حرف بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے. کونسننس کی بات ہو یا باولس کی بات ہو یا زبر کی بات ہو یا زیر کی بات ہو یا پیش کی بات ہو، قرآن مجید کی زبر بھی نہیں بدلی جا سکتی، پیش بھی نہیں بدلی جا سکتی. اس لیے کہ اس کی حفاظت علماء کے ذمے نہیں بلکہ مالک کائنات کے ذمے ہے، اور جس کی حفاظت مالک کائنات کے ذمے ہو، زمین کائنات جمع ہو جائے، اس کو ذرا برابر بھی بلند نہیں پہنچا سکتی. لیکن انجیل کے بارے میں ہمارا عقیدہ، تورات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. کہ انجیل تورات کے اندر ہدایت بھی تھی، ان میں نور کی علامات بھی تھیں، اور یہ وہ کتابیں تھیں جن میں قوانین شریعت بھی موجود تھے، اور ان قوانین شریعت کی روشنی میں علماء بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل اپنے لوگوں کے مسائل کو سالو بھی کیا کرتے تھے، ان کے درمیان حکموں کو نافذ بھی کیا کرتے تھے، سارے کے سارے معاملات بڑی مسلسلی میں چلتے تھے. لیکن ایک معاملہ جو ان کتابوں کے اندر تھا، جو قرآن سے جدا تھا، وہ معاملہ کیا تھا؟ بمستفیدوں من کتاب اللہ، ان کی حفاظت اللہ کے ذمے نہیں تھی، ان کی حفاظت علماء کے ذمے تھی. چونکہ علماء کے ذمے تھی، اس لیے ان میں تحریفات بھی ہوتی رہی، ان میں ترامیم بھی ہوتی رہی، ان میں رویزیں بھی ہوتی رہی، ان کی ایڈیٹنگ بھی ہوتی رہی. اس لیے تو راز اور انجیل آج اس حالت کے اندر موجود نہیں، اس حالت کے اندر اس وقت موجود تھی جب جناب عیسیٰ کے اوپر نازل ہوئی، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی. لیکن مالک کائنات کے کہے ہوئے باتوں کا کیا کہنا، کہ مالک نے جن باتوں کو کلام اللہ میں کہہ دیا، آج بھی اگر کوئی صاحب بصیرت موجود ہو، وہ آج بھی ان عمارتوں کو، علامات کو تراز اور انجیل کے اندر سے باہر نکال سکتا ہے. مالک کائنات نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں یہ بات کہی تھی، یجیدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ پیارا نبی وہ ہے جس کا نام نامی اور اسم گرامی انجیل کے اندر بھی موجود تھا، تورات کے اندر بھی موجود تھا، سوبے سابقہ کے اندر بھی موجود تھا. کوئی صحیح ایسا نہیں گزرا جس کے اندر محمد علیہ السلام والسلام کا نام نامی موجود نہیں تھا، اور محمد علیہ السلام والسلام کی امتیازی حیثیت اور پوزیشن اس دن سے موجود تھی جس دن عالم اروا میں مالک کائنات نے سارے کے سارے انبیاء کو جمع کر کے ان کے سر کے اوپر تاج امامت کرنا تھا, جس کا ذکر مالک کائنات نے سورہ آل عمران کے اندر کیا ہے. مالک کائنات کیا کہتے ہیں, ذرا قرآن مجید کی بات سن لیجیے, اس کے بعد انجیل کے حوالوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا جن کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر موجود ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَعَهِدتُّمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. کہا عالم اروا میں جب بھی روحوں کو جسموں کے لباس نہیں پہنائے گئے تھے, میں نے آدم کی روح کو بلایا تھا, میں نے جناب نوح کی روح کو بلایا تھا, جناب ابراہیم بھی آئے, اسماعیل بھی آئے, زکریہ بھی آئے, یحییٰ بھی آئے, عیسیٰ بھی آئے, الیاس بھی آئے, یونس بھی آئے, لوط بھی آئے, داؤد بھی آئے, سلیمان بھی آئے, 124,000 انبیاء کو بلایا. کہا اللہ کس لیے بلایا ہے؟ کہا تم وہ لوگ ہو جن کے سروں کے اوپر میں تاج امامت رکھنے والا ہوں, لیکن کہا اگر تمہاری زندگیوں کے اندر عبداللہ کا لفظ جگر اور آمینہ کا نور نظر آ جائے تو تم نے اپنی امامت کو نہیں چلانا بلکہ اس کی امامت کے جھنڈوں کو اٹھانا ہے, جس کی قیادت و رسالت عالم اروا کے اندر طے ہو چکی تھی. پھر اس کا ذکر کیوں نہ فرشتوں کی زینت بنے, پھر اس کا ذکر کیوں نہ تورات اور انجیل کے صفحات میں موجود ہو, اور آج پادریوں کی شکاوت قلبی کے باوجود, آج پاپ کی سازشوں کے باوجود, آج بشیروں کی تعریفات کے باوجود, آج ربیوں کی ہر رات سرائی کے باوجود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علامات آج بھی تورات اور انجیل کے صفحات کے اندر جگمگ کرتے ہوئی نظر آتی ہیں. پہلو بشارت جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے, ذرا اس بشارت کے الفاظ کے اوپر غور کیجیے. انجیل کے اندر یہ الفاظ موجود ہے, کتاب استثناء کو اٹھائیے, اس کو کھولیے, کیا الفاظ ہے. خداوند رب العزت وہ سینا سے آیا, سعید کے اوپر جلوہ فتن ہوا اور توڑے فاران سے طلوع ہوا, اور اس کے آنے کا عالم کیا تھا, 10,000 قدوسی اس کے ساتھ موجود تھے, اس کے دانے ہاتھ کے اندر آتشی شریعت موجود تھی. اب ذرا یہ بات بتلائیے, سینا اس پہاڑ کا نام جہاں پر سیدنا موسیٰ کے اوپر وحی کو اتارا گیا, سعید اس پہاڑ کا نام جہاں پر سیدنا عیسیٰ کو مقام نبوت سے امکنار کیا گیا, اور توہے فاران کس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نازل کیا گیا. حضرت اسماعیل کے بارے میں کتاب پیدائش کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ ہاجرا کا بیٹا اسماعیل وہ فاران کے اندر رہا کرتا تھا, وہ فاران کے بیابانوں کے اندر رہا کرتا تھا, اور پوری دنیا میں پتا ہے اسماعیل کو ابراہیم کہاں چھوڑ گئے تھے. اسماعیل کو جناب ابراہیم نے وادی غیر ذی الرین میں چھوڑا تھا. فاران کی وہ وادی جس کو دنیا آج مکے کے نام سے جانتی ہے, اور حضرت آقا جب مکہ میں دوبارہ گائے ہوئے کوئے فاران کے پڑھائے, عالم کیا تھا, 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے, آپ کے دانے ہاتھ کے اندر آتشی شریعت موجود تھی, اور آتشی کے معنی دو ہیں, ایک وہ شریعت جو جہاد کی شریعت ہو, جو دشمنوں کو مٹانے والی شریعت ہو, جو کلمت اللہ کو اجاگر کرنے والی شریعت ہو, اور آتشی شریعت کا دوسرا معنی یہ ہے جس میں کوئی بھام موجود نہ ہو, جو پوری کی پوری روشن ہو, جس میں کوئی کریم موجود نہ ہو, جس میں کوئی الجھاؤ موجود نہ ہو. اور آقا نے اپنی شریعت کے بارے میں کیا کہا تھا, میری شریعت وہ ہے نئی لوہا کا نہاری ہا, جس کی راتیں بھی اس کی صبح بھی کا روشن ہے. ذرا غور کیجیے, 10,000 کو دوسروں کے ساتھ وہ کوہ فاران سے آئے گا. اب ذرا عیسائیوں کی تحریفات کے اوپر غور کیجیے, 1958 سے پہلے جتنی بھی بائبلیں چھپی ان کے اندر یہ الفاظ موجود تھے, وہ 10,000 کو دوسروں کے ساتھ آئے گا, لیکن انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا جہاں پر توہ فاران کی بات ہوگی, جہاں پر 10,000 کو دوسروں کی بات ہوگی, دنیا کی نگاہیں اگر جائیں گی, مدثر کی سمجھ جائیں گی, مزمن کی سمجھ جائے گی, دنیا جان لے گی, مداون رب العزت کے جہاں پر اس کے کلمے کے عروج کی بات ہوگی, جہاں پر اس کے وحی کے پھلاؤ کی بات ہوگی, جہاں پر سرزمین مکہ کی بات ہوگی, جہاں پر 10,000 قدوسیوں کی بات ہوگی, دنیا سمجھ جائے گی اس سے مراد عبداللہ کا لفظ جگر ہے, اس سے مراد آمینہ کا نور عمر ہے. 1958 کے بعد انہوں نے تحریفات یہ کی کہ اردو ترجموں کے اندر 10,000 قدوسیوں کو لاکھوں قدوسیوں پہ بدل دیا, اور انگلش ترجموں کے اندر اس کو ہزاروں کو تھاؤزنڈ کے اندر بدل دیا, 10,000 کی بجائے اس کو تھاؤزنڈ کے اندر تبدیل کر دیا. لیکن آج بھی 1958 سے پہلے کنگ جیمز کے ورژن کو اٹھائیے, 1958 سے پہلے اردو تراجم کو اٹھائیے, ان کے اندر یہ الفاظ موجود ہوں گے. وہ جو توڑے فاران سے آئے گا جس کے ہاتھ میں آپ کی شریعت موجود ہوگی, اس کا عالم یہ ہوگا اس کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کا لشکر موجود ہوگا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ تورات بدل گئی, انجیل بدل گئی, لیکن میرے آقا کا نام نامی آج بھی وہاں پر جگمگا رہا ہے. اور کتاب استثناء کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کیا بات کہتے ہیں, اے میری بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں اس بات کو سن لو, اللہ رب العزت تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول تمہارے پاس بھیجے گا, وہ رسول میری طرح کا رسول ہوگا, اور اس کے بارے میں اس بات کو سن لو, جو اس کی بات کو نہیں مانے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا. ذرا غور کیجیے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر کیا بات کہی, تم میں سے نہیں تمہارے بھائیوں میں سے بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں, وہ بنی اسماعیل ہیں. اسحاق کے بھیا کو پوری دنیا جان رہی ہے, ان کا نام نامی جناب اسماعیل ہے. اور ذرا اس بات پہ غور کیجیے, عیسائی تعویل کرتے ہیں اس عبارت کو, اس بشارت کو جناب عیسیٰ پر اس کا اعتماد کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے مراد جناب عیسیٰ کی ذات گرامی ہے. ذرا غور کیجیے کیا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی مشابہت موجود ہے؟ جناب موسیٰ وہ صاحب جلال ہیں, جناب عیسیٰ وہ صاحب جمال ہیں, جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے باپ بھی موجود تھے, ان کی ماں بھی موجود تھی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم کے سردار تھے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بقول بائبل ایک محروم انسان تھے جن کے ساتھ صرف 12 ہماری موجود تھے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں کبھی موت وارد ہوئی, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بقول بائبل پھانسی کو پلٹایا گیا, اور بقول مسلمان وہ زندہ آسمانوں کے اندر اٹھائے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر حلال و حرام کے مسئلے بھی موجود ہیں, حیض و نفاس کے مسائل بھی موجود ہیں, اس کے علاوہ اس شریعت کے اندر عبادات کا طریقہ کار بھی موجود ہے, اس سے شریعت کے اندر سیور لا بھی موجود ہے. ادھر جناب عیسیٰ کی شریعت کو دیکھیے, اس میں عمل نام کی کوئی چیز موجود نہیں, یہ تو محبت کے اوپر یقین رکھنے والی شریعت ہے, اس میں کوئی بھی چیز حرام نہیں, جس میں کوئی بھی چیز حلال نہیں, جس میں ہر چیز حرام ہے, جس میں ہر چیز حلال ہے, یہ تو اس قسم کی شریعت ہے. لیکن ذرا موسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم علیہ السلام کا ذرا موازنہ کیجیے, جناب موسیٰ نے بھی جہاد کیا, جناب محمد علیہ السلام نے بھی جہاد کیا, جناب موسیٰ علیہ السلام بھی وقت کے فرعونوں کے ساتھ ٹکراتے رہے, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقت کے فرعونوں کے ساتھ ٹکراتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک محکم شریعت لے کے آئے جس کے اندر شادی بیاہ کے مسائل موجود تھے, اور حضرت آقا علیہ السلام بھی ایک ایسی شریعت لے کے آئے جس میں شادی بیاہ کے آداب موجود تھے, سیدنا موسیٰ ایک ایسی شریعت لے کے آئے جس میں حلال و حرام کے اسکار موجود تھے, اور حضرت آقا ایک ایسی شریعت لے کے آئے جس میں حلال و حرام کو واضح کر دیا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قوم کے اوپر غالب آئے, اور حضرت آقا علیہ السلام بھی اپنی قوم کے اوپر غالب آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں پہ غالب کیا, اور حضرت آقا نے مہاجرین انصار کو کفار مکہ کے اوپر غالب کیا. وہ ساری کی ساری نشانیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود ہیں, اور وہ بے شمار پیشین گوئیاں جو بائبل اور تورات کے اندر موجود ہیں, جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں کیا جائے گا. لیکن ایک چھوٹی سی پیشین گوئی حضرت آقا علیہ السلام کے بارے میں کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح پتا ہے, جب آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نکلے تھے آپ مدینہ منورہ میں پہنچے تھے تو بدر کا مارکا آپ کی ہجرت کے دوسرے سال سن دو ہجری کے اندر پیش آیا تھا. اور دو ہجری کا وقت وہ تھا جب اہل دیدار کے اوپر, جب قریشیوں کے اوپر, جب بنو کیدار کے اوپر مسلمان غالب آئے تھے. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تھے, عالم یہ تھا آپ کے دروازوں کے اوپر ننگی تلواروں والے موجود تھے جو آپ کو قتل کرنے کے ڈر پہ تھے, جو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے. آئیے ذرا بائبل کو اٹھائیے, یشیا کی کتاب کو اٹھائیے, اشیا کی کتاب کے اندر جناب اشیا علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات کہتے ہیں. الفاظ سنیے, ذرا غور سے سنیے. عرب کے اوپر بارہ نبوت سرمی یہ ہے, آج بھی بائبل کے اندر سرمی موجود ہے. عرب کے اوپر بارہ نبوت کیا الفاظ ہیں. وہ جو سوچتی ہوئی تلواروں کے نیچے میں نکلا, وہ جو کھینچی ہوئی تلواروں میں نیچے نکلا, وہ جو سرزمین کے اوپر جب پہنچا تو ایک برس کے اندر, مزدوروں کے ایک سال کے اندر اللہ رب العزت نے بنو کیدار اور قریشیوں کی ساری شان و شوکت کو اس کے سامنے پامال کر کے دیا تھا. اس قدر وضاحت کے ہونے کے باوجود جو لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت کو نہیں مانتے, ان کی نبوت کو نہیں مانتے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کلام اللہ نے یہ بات کہی ہے, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن کے پاس تورات اور انجیل کا علم موجود ہے وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح لوگ اپنے سگے بیٹے کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. لیکن اس پہچاننے کے باوجود ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں آپ کو چھپا رہا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں شریعت بیضا اور اسلام کے بنال پیرا ہونے کی توفیق دے. اور جو باتیں حضرت آقا کے حوالے سے بائبل وغیرہ کے اندر موجود ہیں ان کے حوالے سے سیدھی گفتگو ان شاء اللہ آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین حنیف کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. واحد الحمد للہ رب العالمین. أعوذ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر, عیسائیت کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ربوبیت کے اوپر قائم ہے, اور عیسائی یہ بات سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ و رب تھے. میں نے آپ حضرات کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں بہت سے ایسے دلائل کو پیش کیا ہے جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بقول انجیل بھی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب نہیں بلکہ اللہ کے بندے تھے. آپ کھانا بھی کھاتے تھے, آپ پانی بھی پیتے تھے. اس کے علاوہ ایک مرتبہ جب ایک انجیر کے درخت کے قریب آپ جاتے ہیں وہاں سے انجیر کو توڑنے کے لیے, تو جب اس میں انجیر آپ کو نہیں ملتی تو آپ اس کو بد دعا دیتے ہیں, وہ درخت جل کے راکھ ہو جاتا ہے, جل کے سوکھ جاتا ہے. یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس شخصیت کو چند فٹ کے فاصلے کے اوپر موجود انجیر کے درخت کے اوپر لگی ہوئی انجیر کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہیں, وہ رب نہیں ہو سکتا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ان کو گرفتار کیا جانا تھا وہ جبل زیتون پہ جاتے ہیں, روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, لیکن ان کی طبیعت نہیں سنبھلتی. ایسے عالم میں مالک کائنات آسمان سے فرشتے کو بھیجتے ہیں, وہ فرشتہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتا ہے. اب آپ مجھے یہ بات بتلائیے, کیا رب اکبر کو کسی کی تسلی کی ضرورت ہے؟ فرشتہ تسلی تو مومنین کو دیتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو لوگ مومن ہوتے ہیں اب دین پر استقامت دکھاتے ہیں, اللہ مالک کائنات ان کے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ رب کے اوپر فرشتے کا نزول مانا جا رہا ہے, رب تو فرشتوں کو نازل کرتا ہے لیکن یہاں پر اس کے اوپر نزول مانا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کی گھڑیوں کی کیفیت کا علم نہ تھا. انہوں نے اس کی ہول لاکھیوں کا ذکر کیا لیکن کہا میں اس کی کیفیت کو نہیں، میں اس دن کا آنے کے وقت کو نہیں جانتا، میں اس گھنٹے کے آنے کے وقت کو نہیں جانتا، اس کا علم صرف اور صرف مالک کائنات کی ذات کو ہے، جس کو قیامت جیسے یقینی اور قطعی واقعے کی تعین کا علم نہیں ہے، اس کے وقوع پذیر ہونے کے دن کا پتہ نہیں، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ عبداللہ رسول اللہ تو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب صلیب کے اوپر لٹکائے جاتے ہیں بقول بائبل وہاں پر مجبور نظر آتے ہیں، وہاں پر پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے جو مجبور ہو جائے جس کی رائے اپنی ذات کے اوپر نکل سکے وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ عبداللہ رسول اللہ تو ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ربوبیت کی نفی کرتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں تھا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ مالک کائنات نے یہ بات کہی ہے وَيَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اور آپ کی بشارات اور آپ کی علامات انجیل اور تورات کے اندر موجود ہیں۔ آج اگر کہ عیسائیوں نے اپنی کتاب کے اندر دو سی تحریفات کر دی ہیں، لیکن آج بھی اگر حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کو کوئی ڈھونڈنا چاہے تو اس کے لیے نشانیوں کو ڈھونڈنا چلنا بھی مشکل نہیں۔ تو اس حوالے سے چند نشانیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، جن میں سے اہم نشانی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ خداوند سینا سے آیا، شہید کے اوپر جلوہ فضل ہوا اور کوہ فاران کے اوپر طلوع ہوا، اور جب اس کے آنے کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کا ایک لشکر تھا اور اس کے دانے ہاتھ میں اپنی شریعت موجود تھی۔ اگر حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ فاران کے اوپر آئے تھے، جب آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو 10,000 قدوسی آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے دانے ہاتھ کے اندر آپسی شریعت موجود تھی، جس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شریعت مخالفین اسلام کو اور اللہ رب العزت کے دشمنوں کو جلا دینے والی شریعت تھی، اور دوسری معنی یہ ہے کہ اس شریعت کے اندر کسی قسم کی کجی موجود نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی خفیہ پہلو موجود نہیں تھا، لیلہا کا نہارہا، اس کی راتیں اس کے دنوں کی طرح روشن تھی۔ اللہ مالک کائنات ہم کو صحیح معنوں میں دین حنیف کے پرول تارا ہونے کی توفیق دے۔ فإن الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کا نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کو چھوڑے، عیسائیت کو پکڑے، اسلام کو چھوڑے، یہودیت کو پکڑے، اسلام کو چھوڑے، بدھ مذہب کو پکڑے، اسلام کو چھوڑے، ہندو مت کو پکڑے، اسلام کو چھوڑے، جین مت کو پکڑے، اسلام کو چھوڑے، سکھ مت کو پکڑے، وہ آخرت کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم اور کامیابی کے رستوں کو بچلائے۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔